ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بھئی ابھی تو نماز کا بیان چل رہا تھا اور یہ شہید کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ تو دونوں کے درمیان کے اندر ربط یہ ہے کہ شہادت یہ صبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، تو ان اللہ مع الصابرین سے یہ مربوط ہے کہ شہید لوگ اللہ کے راستے میں جان دے کر کے صبر کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں، لہذا ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی. ان اللہ مع الصابرین، شہیدوں کو بھی یہ مقام نصیب ہوگا. یہ ربط ہو گیا. شان نزول کے سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اللہ کی مدد سے، لیکن 14 صحابہ شہید ہو گئے، 6 صحابی مہاجری تھے، 8 صحابی انصاری تھے. تو مشرکین اور منافقین جو مدینہ میں رہتے تھے انہوں نے طعنے مارے. طنز اس طریقے سے کیا، دیکھو دیکھو جان گئی نہیں ان کی، کیوں گئے تھے ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے؟ مدینہ میں رہتے تو مرتے بھی نہیں، جان میں نہیں جاتی، اپنی جان انہوں نے ضائع کر دی. زندہ ہوتے تو دنیا کی زندگی کے مزے لیتے. بعض لوگ ایسے طعنے مارنے لگے منافقین کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے گئے اور ان کو خوش کرنے کے لیے مرے. ایسے طعنے مارے ان لوگوں نے. حالانکہ یہ بدری صحابہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے اور لذات سے محروم نہیں ہوئے، آخرت کی دائمی لذات سے مالا مال ہو رہے. اسی لیے جن منافقین نے تنزیہ طور پر ایسے جملے کہے ان منافقین کی اس آیت کے اندر تردید کی گئی. ولا تقول، اے ایمان والو، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے مت کہو، کہ وہ مر گئے ایسا مت کہو. دیکھو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شہید اپنے وقت پر اپنی موت پر مرتا ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ میدان میں نہیں جاتا تو اور لمبی زندگی ہوتی، اس کی زندگی اتنی تھی. یہ تو میدان کارزار میں جانا سبب بن گیا، وہ نہیں جاتا تو کوئی اور سبب بن جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا کچھ اور ہو جاتا ہے. کی زندگی اتنی تھی، سبب بن گیا میدان کارزار میں جانا اس کی موت کے واسطے. دوسری بات یہ ہے کہ شہید مردار ہے، اسی لیے تو عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں لا تقولو کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ عام مردوں کی طرح شہیدوں کو مت سمجھو. جس طرح عام مردے مرتے ہیں، عام لوگ مرتے ہیں، اس درجے کے اندر شہیدوں کو مت سمجھو. تو کیا سمجھنے کا؟ دو منزلوں کے درمیان میں ایک اور درمیانی منزل ہے. دنیا ایک منزل، آخرت دوسری منزل، دونوں کے درمیان برزخ کی ایک منزل ہے. حیات برزخیہ یہ اعتقاد میں سے اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. حیات برزخیہ یعنی دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد آخرت کی زندگی سے پہلے، اس کو حیات برزخیہ کہتے ہیں. حیات برزخیہ الگ الگ قسم کی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو برزخ میں اعلیٰ ترین حیات حاصل ہے، اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام کرے گا میں سنتا ہوں اور میں خود اس کا جواب دیتا ہوں. یہ اعلیٰ ترین حیات ہے انبیاء علیہ السلام کی، کہ قبر کی زندگی میں نبی برزخ میں حیات ہے، آنے والوں کا سلام سنتے ہیں، ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اسی لیے تو انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کو جو ہے حیات برزخیہ اعلیٰ درجے کی حاصل ہے. نمبر دو، ایک ہوتی ہے عام ایمان والوں کی حیات برزخیہ مرنے کے بعد کی، اس کے اندر جو ہے ان کے بدن کو قبر کی مٹی کھا بھی جاتی ہے، ان کی بیوی عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، ان کا مال بطور میراث کے تقسیم بھی کر دیا جاتا ہے، چونکہ ان کو برزخ کے اندر نہایت کمزور ترین حیات حاصل ہے، نہایت کمزور ترین حیات، جبکہ انبیاء علیہ السلام کو اعلیٰ ترین برزخ میں حیات حاصل ہے. اسی لیے انبیاء کے بدن کو قبر کی مٹی کھاتی نہیں ہے، انبیاء کی میراث تقسیم ہوتی نہیں ہے، وہ صدقے کے حکم میں ہوتی ہے، چونکہ ان کو اعلیٰ درجے کی حیات حاصل ہے. اس وجہ سے تو عام مومنین کی جو حیات برزخیہ ہے یہ نہایت کمزور ترین ہے، اسی لیے ان کا مال میراث میں تقسیم کر دیں گے، ان کی بیوی نیا نکاح کر سکتی ہے، ان کے بدن کو قبر کی مٹیاں کھا جائے گی. ہاں، ان لوگوں کو اگر تم قبر پر سلام کرو تو یہ زندوں کا کلام کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے. ہاں، مومنین کو ایسی معمولی سی حیات حاصل ہے. یہ مسئلہ کہلاتا ہے سماع موتا کا مسئلہ، جو ایک زمانے کے اندر جو ہے بڑا مارکت الارا مسئلہ رہا، اب بھی بعض جگہوں کے اوپر یہ مسئلہ بڑا مارکت الارا ہے، بلکہ اس میں مارا ماریاں ہوتی ہے سماع موتا کے مسئلے میں، اور دونوں طرف سے کتابیں لکھی گئی ہے، جاڑی جاڑی پتلی پتلی ہر طرح کی، اور یہ دو طبقے ہیں امت میں، سیمائی اور مماتی، جیسے اور بہت سارے طبقے ہیں اس طریقے سے یہ بھی ایک طبقہ ہے باقاعدہ، سیمائی اور مماتی. یعنی سیمائی کا مطلب کیا کہ جو مردوں کے مرنے کے بعد قبر میں زندوں کے کلام کے سننے کے قائل ہے، سیمائی مماتی. تو سیمائی موتا ایک مستقل لمبا چوڑا مسئلہ ہے. بہت اچھی فیصلہ کن بات ہمارے بعض سلف کی ہے کہ مردے، عام مومنین مردے اپنی وفات کے بعد، بعض مردے بعض زندوں کا بعض کلام بعض وقت پر سن سکتے ہیں، ہر ایک میں تمیز کر دو تو جھگڑا ہی باقی نہیں رہے. بعض مردے، تمام مردے نہیں سنتے، بعض مردے سنتے، بعض زندوں کا، تمام زندوں کا کلام نہیں. آپ جیسا کوئی نیک کسی کی قبر پہ چلا جائے اور اس کا کلام مردہ سن لے رہے. بعض مرتبہ، ہر مرتبہ ضروری نہیں، کبھی سنا کبھی نہیں سنا. بعض کلام، تمام کلام نہیں، کچھ باتیں سنی کچھ نہیں سنی. تو بعض مردے بعض زندوں کا بعض کلام بعض مرتبہ سن سکتے، یہ ہے معتدل مسلک اس مسئلے کے اندر. اور سب سے اچھا مسلک ہے حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ بہت جنگ و جدال کا تھا. تو کسی نے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کہ حضرت مردے سنتے؟ تو کہا میاں یہ مسئلہ جو ہے دلائل اور بحث کا نہیں ہے، یہ تو مشاہدے اور تجربے کا مسئلہ ہے. مرنے کے بعد قبر میں جاؤ اور سنتے ہو تو سنتے رہنا، نہیں سنتے ہو تو پڑے رہنا چپ چاپ، جھگڑتے کائی کو ہو اس میں. نمبر دو درمیان کے اندر ہے شہدائے کرام، اعلیٰ درجہ ہو گیا حیات برزخیہ کا، انبیاء کا. کمزور ترین درجہ ہو گیا عام امتیوں کا. درمیان کا درجہ ہے شہدائے امت کا، کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حیات برزخیہ عطا فرمائی ہے انبیاء سے کم درجے کی اور عام مومنوں سے اونچے درجے کی. اسی لیے شہیدوں کی قبروں کو قبر کی مٹیاں نہیں کھایا کرتی، اسی لیے شہیدوں کے اوپر جو ہے غسل نہیں دیا جاتا انتقال کے بعد، ان کو انہی کے کپڑے کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. اور بعض حضرات تو نماز کے بھی قائل نہیں ہیں. امام صاحب تو قائل ہے کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، اس کو جنازے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میراث تقسیم کی جائے گی، اس کی بیوی دوسرا نکاح عدت کے بعد کر سکتی ہے. تو شہداء کو ایک برزخی حیات ہے انبیاء سے کم درجے کی اور عام مومنین سے اونچے درجے کی. یہ کہا گیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ ان کو عام مردوں کی طرح مردوں سے تعبیر مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص قسم کی حیات عطا فرمائی ہے. اس کی مزید تشریح کے لیے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آگے روایت لائے، بل احیا، بلکہ وہ لوگ تو زندہ ہے. اب دیکھیے شہیدوں کو ہم اپنی اصطلاح میں مردہ کہہ سکتے ہیں، جائز ہے. آیت کا مطلب ہے تکریم اعزاز شرافت کی باتیں، کہ ان کو عام مرنے والوں کی طرح مت سمجھو بلکہ ان کا اکرام کرو، ان کی شرافت کا اعتقاد رکھو، ان کے مقام عالی کو مانو اور یہ سمجھو کہ عام مرے ہوئے مسلمان سے اللہ نے ان کو ایک خصوصی مقام عطا فرمایا ہے. جیسے بدن میں چمڑی، پورے بدن کی چمڑی کے اندر حیات ہے، جان ہے، لیکن حیات میں فرق ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے آپ کی ہتھیلی کے پیچھے والے حصے میں سوئی لگاوے تو زیادہ چبھے گی، اور وہی سوئی جو ہے ہتھیلی کی سیدھی جانب کے اندر ایک سائڈ پر لگاوے تو کم محسوس ہوگی، اور ایڑی کی چمڑی کے اوپر لگاوے تو اور کم معلوم ہوگی. ہے چمڑی پورے بدن کی، لیکن کہیں حیات کا اثر زیادہ، کہیں حیات کا اثر کم. ناخن، بال، عصبات، یہ ایسے بدن کے اعضاء ہیں، اس میں حیات ہے لیکن شعور بالکل نہیں ہے. بال کاٹو، جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ذہنی ہوگی. ناخن کاٹو، کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو، حالانکہ حیات ہے وہ لیکن شور نہیں ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے یہ مردوں کی زندگی کے اندر تفاوت ہے. تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو گویا عام مسلمانوں کے اعتبار سے ان کی تخصیص ہے. البتہ جو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے جو شہیدوں سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ان کے اعتبار سے یہ شہیدوں کی تخصیص نہیں ہے. اسی طریقے سے جو اولیاء کرام جو اللہ کی محبت میں عشق میں زندگی گزارنے والے، عشق الہی میں مرنے والے، وہ بھی شہیدوں کے قریب قریب ہیں۔ حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جامعہ کے فاضلین اولین میں سے اور طویل عرصے کے تک مدرسین میں سے، مدینہ طیبہ کے اندر جہاں اہل بیت کے مزار ہے بقی میں، وہیں ان کی قبر مبارک ہے۔ کچھ سال پہلے ان کی قبر کسی وجہ سے کھولی گئی، وہاں دفن ہوتے رہتے، تو بالکل صحیح سالم بدن کفن سالہاں سال گزرنے کے باوجود۔ یہ حدیث کی خدمت اور یہ ولایت کی برکت، تو اولیاء اعظام ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے قریب کا مقام عطا فرما دے۔ تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ کیا مطلب زندہ ہونے کا؟ کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں کے اندر ہے، اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں وہ اڑتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو ایک اعزاز عطا فرما دے۔ دیکھو، عام مومنین کی قبروں میں جنت کی راحتیں آتی ہیں، لیکن ان کو جنت ملے گی قیامت کے بعد، جبکہ شہیدوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں جنت میں، اور عرش رحمان کے نیچے جو گھونسلے ہیں اس میں آ کر کے وہ رات گزارتے ہیں، باقی جو ہے پورا وقت جنت کے اندر یہ اڑتے رہتے ہیں سبز پرندوں کی شکل کے اندر۔ لحدیث بذالک، اس مضمون کی حدیث آئی ہے۔ اب یہاں ایک زبردست اشکال کھڑا ہوتا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت استعمال کی، اس عبارت سے تناسخ کے عقیدے کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ انہوں نے عبارت کیا استعمال کی، ارواحهم فی حواصل طیور خدری، کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں چلی جاتی ہے، گویا دنیا کے اندر جو ہے انسانی شکل میں، پھر مرنے کے بعد سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں، اور یہی تو تناسخ کا عقیدہ غیر مسلموں کا ہے کہ انسان کی روح ابھی انسانی شکل میں، پھر کبھی بکرے کی شکل میں، پھر کبھی کتے کی شکل میں، ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے، پنرجنم کا عقیدہ، تناسخ کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے لوگ بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ سیدھے سیدھے اچھے اچھے کام کر، ورنہ آئندہ جنم کے اندر جو ہے نا تجھے کتا بنا دیا جائے گا، تجھے خنزیر بنا دیا جائے گا، اور بعض کتے اور بکروں کی بعض عادات کو دیکھ کر کے وہ لوگ ایسا کہتے بھی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ پہلے جنم کے اندر بادشاہ تھا، یا پہلے جنم میں یہ تھا، فلانا تھا، ڈکنا تھا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے تناسخ، پنرجنم کا۔ تو یہ اس عبارت سے یہ منشرح ہو رہا ہے، اور حدیث شریف کے اوپر بھی جو ہے من وجہین جو ہے یہ اشکال لوٹ سکتا ہے کہ اس سے تناسب کے عقیدے کا اس بات نکل رہا ہے۔ تو اس کے متعدد جواب دیے گئے ہیں، ایک جواب اس کا یہ دیا گیا کہ جب شہیدوں کی روح ان کی حیات دنیاویہ مکمل ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی روحوں کو سبز پرندوں کی شکل میں کر دیتے ہیں، اور کسی شکل کے اندر روح کو کر دیا جانا یہ تناسخ نہیں ہے۔ یعنی آخرت کے اندر، غیر مسلموں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر دنیا کی زندگی کے مکمل ہونے کے اوپر ان کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالی اس شکل کے اندر کر دیتے ہیں۔ نمبر دو، شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھنا
یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قیمتی موتی کو صندوق میں چھپا کے رکھ دیا جائے. تو گویا کہ شہیدوں کی روح کو بطور اعزاز کے اللہ سبحانہ وتعالی سبز پرندوں کی پیٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں بطور اعزاز کے. نمبر تین, حدیث شریف کے الفاظ اگر دیکھیں تو یہ اشکال ہی باقی نہیں رہتا. حدیث کے الفاظ ہیں نسمت المؤمن طیر, کہ مومن کی روح جنت کا پرندہ ہے. مومن کی روح جنت کا پرندہ ہے, یعنی یہ روح دنیا کے بدن سے منتقل ہو کے جنت میں جا کر کے وہ ایک پرندے کی طرح ہو جایا کرتی ہے. اور غیر مسلمین جس چیز کے قائل ہے وہ تو یہ ہے کہ دنیا میں وہ روح دوبارہ آئے گی اور آ کر کے جو ہے ایک نیا جسم لے گی, دنیاوی جسم میں منتقل ہوگی اور دنیاوی ادوار سے اس کا تعلق ہوگا, اور یہ جو ہے حدیث شریف سے مستنبط نہیں ہے. اس لیے دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائے گی. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تم لوگ ادراک نہیں کرتے ہو. شعور کے دو ترجمے ہیں, ایک معنی احساس کا وہ یہاں مراد نہیں ہے, دوسرا معنی علم کا وہ آیت کریمہ میں مراد ہے, لیکن تم لوگ جانتے نہیں ہو جس حال کے اندر شہید لوگ زندگی گزارتے ہیں اس حال کو. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور آخرت کے اندر جو ان کو پر رونق زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس زندگی کو آیت کریمہ کے اندر بتلایا گیا. جی
تم اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہے, بلکہ وہ زندہ ہے, ان کی روحیں جنت میں سب پرندوں کے پیٹوں میں جہاں چڑھتی ہوتی رہتی ہے اس مضمون کے حدیث کی وجہ سے, لیکن جس کیفیت میں وہ ہیں میں معلوم نہیں ہوں. ولانا ملون نقم مشرق من الخوف للعدو والذو يلقاه في ونقم من الانوار بالهلاك والانفس بالقدر والاخلاص للموت والموت والثمرات بالجوائح الا نصبرنكم فننكر يصبرون عملا وبشر الصابرين على البلاء في الجنه.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ بھی صبر ہی سے تعلق رکھنے والی آیت کریمہ ہے. ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. دنیا ایمان کے آزمائش کا مقام ہے. آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر ایک, دشمنوں کی طرف سے تمہارے اوپر ڈر لاحق ہوں گے. بشیئ من الخوف, اسی کو پہلے نمبر پر ذکر کیا گیا. دشمنوں کی طرف سے تمہارے اوپر مختلف قسم کے خوف لاحق ہوں گے. یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ تم دشمنوں کے ڈر میں ڈگمگا جاتے ہو یا ایمان کے اوپر ثابت قدم رہتے ہو. نمبر دو, قحط سالی کی وجہ سے بھوک تم کو ستاوے. یہ بھی آزمائش. بے شمار واقعات کے صحابہ اور سلف صالحین کے کہ ان کو بھوک نے پریشان کیا. اب بھی کچھ کچھ اس کا زور معمولی سا ہلکا سا پھلکا سا ہو جایا کرتا ہے دوسرے گھنٹے میں, چوتھے گھنٹے میں, چھٹے گھنٹے میں. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ, اور مال کے اندر کمی. مال میں کمی کیسی آئے گی کہ مال ہلاک ہو گیا, جانور مر گئے, جا مال چوری ہو گیا, کھیتی جل گئی, مال جل گیا, سیلاب آ گیا, فصل بیکار ہو گئی, بارش نہیں ہوئی, کھیتی اگی نہیں. یہ ہے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ کا مطلب. والانفس, اور جان کے اندر. جان کا کیا مطلب؟ کہ تمہارے جانوں کو یا تمہارے گھر والوں کی جانوں کو دشمن قتل کر دے دے, یا اس کو بیماریاں لاحق ہو جائے, یا اس کو موت لاحق ہو جائے. گویا کہ نقص انفس کی دو قسم ہیں, اعلیٰ ادنیٰ. اعلیٰ ہے قتل اور موت, ادنا ہے بیماری کہ جانوں کے اندر بھی کمی آ گئی. ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اور پھلوں کے اندر کمی آ گئی. بعض سال جو ہے باڑیوں میں پھل کم آتے ہیں. اب باڑی والا اندازہ لگا کے بیٹھا تھا کہ اس سال دس لاکھ روپے کے آم آئیں گے, لیکن صفر ہی اڑ گیا اور ایک ہی لاکھ کے آم ہو گئے. یہ ہے ونقص من الاموال والانفس والثمرات بالجوائح. جوائح کہتے ہیں پھلوں میں آنے والی آفتوں کو. پھل میں جو آفت آئے اس کو جائحتن کہتے ہیں. مثلا درختوں پر پھل ہی نہیں آئے یا کم آئے یا پھلوں میں کیڑے پڑ گئے, پھل سڑ گئے, پھل پکے ہی نہیں, مکمل ہونے سے پہلے ہوا کی آندھی میں گر کے ختم ہو گئے, یہ سب چیزیں والثمرات کے اندر آتے ہیں. اے لنختبرنکم, ہم ضرور بے ضرور تمہارے ایمان کو ان چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ تم صبر کرتے ہو یا صبر کرتے نہیں ہو. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو واقف ہے, لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ آدمی ایمان میں پکا ہے یا ایمان میں کمزور ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. جو مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. جی,
کو دشمن کے کچھ خوف اور بہتکاری میں بھوک کے ذریعے اور مالوں میں ہلاکتی کے نقصان کے ذریعے اور جانوں میں قطرہ اور بیماری اور موت کے ذریعے اور پھلوں میں آفت کے نقصان کے ذریعے ہم ان کو آزمائیں گے, یعنی ہم ان کو آزمائیں گے تاکہ ہم جان لیں کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں, اور مصیبت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دی ہیں. الذين اذا اصابتهم مصيبه بلاهم قالوا انا لله ملكا وعليا يفعل بنا ما يشاء وانا اليه راجعون في الاخره فيجازينا.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. پہلے پڑھ لو ایک مرتبہ, پڑھو إنا لله وإنا إليه راجعون. یہ مصیبت تھوڑی ہے بیوقوف, یہ تو تیری ترقی کی چیز ہے, اس کو مصیبت سمجھ رہا ہے. مصیبت تو وہ تھی جو بیٹھ کے نیند نکال رہا تھا, اس پر انا للہ پڑھنا چاہیے. کھڑے ہونے پر تو تین بار الحمدللہ پڑھو کہ اب سبق دھیان سے سننے کا موقع نصیب ہوگا. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. صابرین کون لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ترجمہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کیا, بلا کا یعنی آزمائش, آفت, تکلیف. دوسرا معنی مصیبت کا ہے ناپسندیدہ حالات کا پیش آنا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مصیبت کہتے ہیں جو سختی انسان کو پہنچے اس کو کہتے ہیں مصیبت. اصاب یصیب پہنچنے کے بارے میں, یعنی جو سختی ناگوار چیز پہنچی اس کو مصیبت کہتے ہیں. تو یہ صبر کرنے والے کسی مصیبت کے آنے پر اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو قالو کا مطلب ہے دل سے اس مضمون کا اعتقاد رکھے اور زبان سے اس کلمے کو پڑھے. قالو میں دونوں چیز شامل ہیں, دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون کے مضمون کا استحضار ہوئے اور زبان سے اس مضمون کو ادا کرے. دونوں چیزیں قالو کے مضمون کے اندر شامل ہیں. اسی لیے کہ اگر کوئی آدمی مصیبت کے آنے کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے پڑھے لیکن ساتھ میں جزا فضا بھی کرے, زبان سے بے صبری کا اظہار بھی کرے, نہ زیبا کلمات بھی بولے تو صابرین کی جماعت سے نکل جاتا ہے، صابرین کی جماعت کے اندر وہ شامل ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے دل میں بھی اس مضمون کا استحضار ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے مطلب مضمون کا۔ للہ میں لام برائے تملیک ہے کہ ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارے ساتھ جو چاہے وہ سلوک فرماوے۔ یہ یہود کے قول کی تردید ہو گئی کہ انا للہ کا مطلب ابنیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ ابنیت مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے اور اللہ کے مملوک ہونا مراد ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اسی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کے اوپر ہم کو بدلہ دیں گے۔ دیکھو، انسان کو مصیبت کے آنے کے اوپر یہ مضمون ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو مصیبت آئی، مثلا مال ضائع ہو گیا، نعوذ باللہ اولاد ضائع ہو گئی، نعوذ باللہ دولت ختم ہو گئی، نعوذ باللہ کوئی بھی نقصان ہو گیا، تو کہا یہ تو اللہ ہی نے دیا تھا، نہیں اللہ ہی نے واپس لے لیا، اور یہ میرا مال، میری دولت، میری اولاد، میرے گھر والے تو بہت معمولی چیز ہے، خود میری ذات بھی اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ چاہے تو اس کو بھی اپنے یہاں واپس منگوا لے رہے۔ تو یہ مضمون ہے، بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہے اس کا، کہ قضاء و قدر کے اوپر میں دل و جان سے راضی اور خوش ہوں۔ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا خلاصہ، کہ میں اور یہ چیزیں سب کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر کے جانا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی مصیبت کے وقت پر انا للہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین ثواب اور بدلہ عطا فرمائیں گے، اور جو چیز چلی گئی اس سے بہتر بدلہ اس کو اللہ اس کی جگہ پر عطا کریں گے۔ اسی لیے پوری دعا روایت میں یوں آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے میری اس مصیبت کے اندر تو بدلہ عطا فرما، اور جو ہے اس سے بہتر مجھے بدل عطا فرمائیے۔ یہ پوری دعا آدمی جو ہے مصیبت کے وقت پر پڑھ لے تو جو چیز چلی گئی اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، یہ حدیث میں وعدہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ مبارک گل ہو گیا، بجھ گیا، تو حضور نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ کہنے لگی حضور یہ تو چراغ ہے، یعنی یہ تو بہت معمولی چیز ہے، اس کو تو ابھی دوبارہ ہم جلا دیں گے، آپ نے چراغ جیسی چیز پر انا للہ پڑھی۔ معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی انا للہ پڑھنی چاہیے۔ چھوٹی سی چیز کوئی گم ہو گئی، مثلاً پینسل آخری مرحلے میں تھی اور گم ہو گئی، تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ اس کے بدلے میں شاندار جو ہے قلم دے دیں گے۔ فقال، تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، ایمان والے کو جو بھی چیز تکلیف دینے والی ہوتی ہے وہ مصیبت سمجھی جاتی ہے، اور وہ مصیبت پر انا للہ پڑھنا چاہیے۔ یہ روایت امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں نقل کی ہے، مراسیل کا مطلب سنن ابو داؤد کے علاوہ دوسری آپ کی مراسیل ابو داؤد ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ جی،
وہ لوگ جب ان پر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ملکیت اور غلامیت کے اعتبار سے اللہ ہی ہے، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ہم آخرت میں اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، چنانچہ وہ ہمیں بدلہ دے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مصیبت کی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں اجر دے گا، اور جو چیز چلے گی
اسی کو پہلے انا للہ پڑھوا، پھر تین بار الحمدللہ پڑھو۔ جی،
اور جو چیز چلی گئی ہے اسی جگہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ بہترین عطا کرے گا. اور حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چراغ گل ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں لیتا ہوا انہیں اہل بھی نوجوان پڑھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چراغ ہی تو ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہے. امام ابو داؤد
تو عرف بھی بڑے عجیب ہوتے بعض مرتبہ. ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تو انا للہ پڑھتے ہیں, یہ عرف بھی غلط بن گیا ہے. پڑھو مرنے والے پر بھی, لیکن کوئی بھی چیز گم ہو گئی چھوٹی سے چھوٹی اس پر بھی انا للہ پڑھو. جی
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے مراسیل میں روایت کیا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ نعمت اولئک هم المهتدون الى الصواب.
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہ صابرین جو زبان اور دل سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے معترفین ہیں, ان لوگوں کے اوپر ان کے رب کی طرف سے مغفرتیں ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو رحمتیں اور عنایتوں سے نوازا جاتا ہے. صلوات کا ترجمہ مغفرت کا کیا کہ صابرین کی اللہ مغفرت فرما دیں گے, اور رحمت کا ترجمہ نعمت سے کیا. اصل میں تو رحمت دل کی نرمی کو کہتے ہیں, لیکن اللہ ان کو نعمتوں سے نواز دیں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور وہی لوگ صحیح راہ کی طرف ہدایت پائے ہوئے ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, تقدیر پر خوش رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو درستگی کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. جی
یہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمت مغفرت ہے اور رحمت یعنی نعمتیں ہیں, اور یہی لوگ درستی کی طرف ہدایت پانے والے ہیں. ان الصفا والمروة جبلان بمكة من شعائر الله أعلى من دينه جمع شعيرة, فمن حج البيت أو اعتمر أي تلبس بالحج أو العمرة وأحسنما القط والزيارة فلا جناح أي اسمع على أن يطاف فيه إدغام الطائف الأصل في قائمهما بأن يسعى بينهما صبا. نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما سلمان يمسحونهما, وعن عباس رضي الله عنهما أن سعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التطهير. وقال الشافعي وغيره ركن بين وجوبه بقول إن الله كتب عليكم السعي رواه بهدي وغيره, وقال ابدأوا ما بدأ الله به أي يعني الصفاء. رواه مسلم.
إن الصفا والمروة من شعائر الله. ربط كيسے ہوگا؟ صبر کے اعلیٰ ترین افراد میں ایک ہے شہادت, اور صبر کی ضرورت پڑتی ہے نمبر دو حج کے اندر. حج بھی صبر کا اعلیٰ ترین مقام ہے. تمام تر جدید ترین سہولیات کے باوجود حج جو ہے صبر کا مظہر ہے, کہ اس میں بہت سارے مقامات کے اوپر صبر کرنے پڑتے ہیں. دو پہاڑوں کا تذکرہ ہوا, ان صفا والمروہ. کہتے ہیں کہ صفا پہاڑ کو صفا اس لیے کہتے ہیں, صفی اللہ یعنی آدم علیہ السلام اس پر بیٹھے تھے. صفی اللہ آپ کا لقب ہے آدم علیہ السلام کا. اور مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ امرأت الحواء اس کے اوپر بیٹھی تھی, ماں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پر سے اس کا نام مروہ بن گیا. اور بھی بہت ساری وجوہات تسمیہ ہے. یہ دونوں کے دونوں مکہ المکرمہ کے اندر پہاڑ کے نام ہے. اب تو یہ دونوں پہاڑ پورے ایئر کنڈیشن ہیں اور پانچ فلور کی شکل میں دیکھانا, اور دور الارضی یعنی گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور. تو ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. شاعر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو دین اسلام کی علامت واضحہ بنے اس کو شعار دین کہا جاتا ہے. جیسے کہ سنت کے مطابق داڑھی, یہ مردوں کے لیے شعار دین میں سے. ٹوپی کرتا ازار داڑھی والا لباس یہ ظاہر کے اندر ایمان اسلام کی ایک علامت ہے، اذان بالجہر یہ شعار دین کے اندر سے، تو صفا مروہ یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے دین کی بڑی بڑی اور کھلم کھلی علامتوں میں سے ہیں، شعیرت ان کی جمع ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ پہلے کعبۃ اللہ کے دو دروازے تھے اور دونوں دروازے زمین کی سطح پر تھے، حجاج اور معتمرین ایک دروازے سے داخل ہوتے دوسرے دروازے سے نکل جاتے، مرد عورت سب جایا کرتے تھے کعبۃ اللہ کے اندر۔ تو ایک مرد آیا اصاف نام کا اور اس کے ساتھ عورت تھی وہاں نائلہ نام کی، ان دونوں نے بیت اللہ کے اندر جا کر کے زنا کیا، جس کی سزا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مسخ کا عذاب دیا اور مسخ کے عذاب کے اندر دونوں کو پتھر بنا دیا، دونوں پتھر کی شکل میں بنا دیے گئے۔ تو عرب کے کافروں نے، مکہ کے مشرکین نے یہ دونوں پتھر نکالے اور نکال کر کے جو ہے وہ مرد اصاف والا مسخ ممسوخ تھا اس کو صفا پہ رکھ دیا، اور وہ نائلہ والا ممسوخ وہ جو ہے مروہ پہاڑ کے اوپر رکھ دیا بطور عبرت کے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہوئے کہ کوئی بھی آدمی حرم میں آ کر کعبۃ اللہ کے اندر آ کر کے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بھی یہاں الحاد کرے گا اللہ اس کو ایسا دردناک عذاب دیں گے۔ یہ عبرت کے لیے دونوں پتھر صفا اور مروہ کے اوپر رکھ دیے گئے۔ زمانہ گزرتا گیا، عبرت ختم ہوتی گئی، اور شیطان نے بعد کے دور میں آنے والے مشرکین کی رہنمائی کی، کہا یہ تو خدا ہے، جیسے دوسرے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی بھی عبادت کرو، ان کی بھی پرستش کرو۔ تو انہوں نے اس کی عبادت اور پرستش شروع کر دی، اصاف اور نائلہ دونوں کے پتھر کی پرستش شروع کر دی، اور یہ عرب کے دیگر بتوں کے اندر یہ بھی شامل ہو گئے اور ان کی بھی عبادت ہونے لگی۔ نائلہ دیوی کو رزق کی دیوی مانتے تھے عرب لوگ، جیسے کہ انپورنا دیوی ہوتی ہے، اس طریقے سے نائلہ کو یہ لوگ رزق کی دیوی تصور کیا کرتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر بھی حج تو ہوتا تھا، مشرکین اپنے اپنے طور و طریق پر حج کرتے تھے، تو لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے تو وہ جس طرح دوسرے بتوں کا استلام اور اس کی پرستش کرتے، اصاف اور نائلہ کی بھی کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر سارے بتوں کی صفائی ہوئی، اصاف اور نائلہ کی بھی صفائی ہو گئی، لیکن جب حجت الوداع کے لیے صحابہ تشریف لائے تو اس موقع کے اوپر ان کے دلوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوا۔ اس سے پہلے 7 ہجری میں عمرۃ القضاء میں آئے، سوال دل کے اندر یہ پیدا ہوا کہ بھائی صفا مروہ کے اوپر ہم چکر لگاتے تھے زمانے جاہلیت میں، ان دونوں بتوں کے اکرام میں اور ان کی عبادت میں، کیا ایمان لانے کے بعد بھی ان دونوں بتوں کا اکرام کرنے کا، ان دونوں بتوں کے چکر کاٹنے کے، ان دونوں بتوں کے اکرام میں دوڑ دھاڑ کرنے کی؟ یہ صحابہ کے دلوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوا۔ اس کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ صفا مروہ کی سعی یہ ایک مستقل عبادت ہے، اس کا اصاف اور نائلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرے اور حج کے اندر صفا مروہ کے چکر لگائے اللہ کے منشے سے، اللہ کے حکم سے، لہذا امت کے لیے ایک عمل نمونہ بن گیا، حج کے اعمال میں شامل ہو گیا۔ اس کا کوئی تعلق اصاف اور نائلہ سے نہیں ہے. یہ جو ہے آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلانا ہے. تو فمن حج البیت, جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے, یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھ کر کے آئے, حج کا معنی لغت کے اندر آتا ہے القصد الی معظمین, کسی بڑی چیز کا قصد اور ارادہ کرنا, اور حاجی بھی بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کرتا ہے اسی لیے اس کو حج کہا جاتا ہے. اور عمرے کے معنی آتے ہیں زیارت کرنے کے, فلا جناح علیہ, تو اس کے ذمے میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. دیکھو ایک عام مفہوم کے ذریعے اس کی باعث نے آیت کو سمجھ لیا, جیسے کہ کوئی چیز کسی کے لیے منع کی گئی ہو, پھر وہ ممانعت ختم ہو گئی ہو, لیکن دلوں کے اندر اس ممانعت کے بارے میں لوگوں کو ایک احساس بیدار ہو, اب وہ کام کسی کو کرنے کے لیے کہا جائے, وہ پوچھنے آئے کہ بھائی یہ کام کرے, کوئی واندھا نہیں کر ڈالو, نہیں کوئی واندھا نہیں کرو یہ کام. فلا جناح علیہ کے ذریعے سے اسی طرح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے جاہلیت کے اندر جو ان دونوں بتوں کی تقریب مقصود تھی وہ سلسلہ تو ہے ہی نہیں, اس کو ذہن سے نکال کے ختم کر دو. فلا جناح علیہما, کوئی واندھا نہیں, جاؤ اور صحیح کرو, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا کریں گے. ایت طوف بہما, اصل میں تا کا تا میں ادغام ہوا ہے, یتطوف تھا, بِأَن يَسْعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا, دونوں کے درمیان کے اندر سات چکر لگائے جائے. اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے صفا مروہ کے اوپر چکر لگانے کو ناپسند کیا, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ ان دونوں کے چکر مارتے تھے صفا مروہ کے, اور ان دونوں پہاڑ پر دو بت تھے, اس کو جو ہے چھوتے تھے, ہاتھ لگاتے تھے, اس کی پرستش کرتے تھے اکرامن, اس کو چومتے چاٹتے تھے. پھر اسلام کے آنے کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول لاتے ہیں ان السعی غیر فرض, کہ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ فرض نہیں ہے. کیا استدلال؟ اسی لیے کہ آیت کریمہ میں معلوم ہوا رفع الاسم فلا جناح, کوئی گناہ نہیں, گناہ اٹھا لیا گیا. من التخیر, یہ اختیار کو بتلاتا ہے. گویا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی فرض اور رکن نہیں ہے, اور یہی ائمہ اربعہ میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک ہے. وقال الشافعی, حضرت امام شافعی اور ان کے علاوہ امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ رکن حج میں صفا مروہ کی سعی کرنا یہ تو ایک رکن ہے, ارکان میں سے ہے. اور رکنیت اور فرضیت کہاں سے ثابت ہوگی؟ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ کتب علیکم السعی, یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سعی کو فرض کیا ہے. امام بیہقی نے اس کو نقل کیا. اس روایت سے امام شافعی امام مالک نے استدلال کیا کہ صفا مروہ کی سعی کرنا حج کے ارکان میں سے, اور حنفیہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں. حنفیہ کے نزدیک صفا مروہ کی سعی واجبات حج میں سے ہے. حناف کے نزدیک حج کے ارکان دو ہی ہے, وقوف عرفہ طواف زیارت, اور صفا مروہ کی سعی واجب. اور حج میں واجبات فوت ہو جائے تو دم کے ذریعے تلافی ہو جاتی ہے. وقال, اور دوسری جگہ حدیث میں یوں آیا ابدعوا بما بدا اللہ بہی، کہ صفا مروہ کی سعی شروع کرو اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا، یعنی اللہ نے قرآن میں شروع فرمایا صفا پہاڑ سے، تو صفا سے سعی شروع کرو، مروہ پہ پہنچو پہلا چکر، مروہ سے صفا آئے دوسرا، تو صفا سے شروع ہو کے ساتواں چکر مروہ پہ پورا ہوگا، اس طریقے سے سات چکر ہوں گے۔ بعض بیچارے جو ہے نادان آتے ہیں، صفا سے مروان، مروہ سے صفا آئے کا تو 14 آٹے مار کے تاکیے دکھتے ہیں تو مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ صحیح تو بہت اگری بڑھتی ہے، کیوں اگری بڑھی؟ تو پھر وہ بتلاتے ہیں یوں اگری بڑھی، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ رواہ مسلم، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو آدمی بھی نیکی کے کام کرے گا، ایک قرآت میں یا بھی ہے، يَطَوَّعَ مَجْزُومًا، اور اس میں تا کا ادغام ہوا ہے تا میں، اور جو آدمی بھی کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا، مراد ہے بِخَيْرٍ اَيْ فَاعَلٍ، ایسا کام کرے حج میں جا کر جو اس کے ذمے واجب نہ ہو، مثلا نفل طواف کرے، نفل عمرے کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے قدردان ہے۔ شاکر کا ترجمہ قدردان سے کر دو۔ دیکھو شکر تو بندوں کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو معنی کریں گے اللہ کے جو انعامات اس کے اوپر ہے اس کو ظاہر کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معنی نہیں لیا جاتا، اس لیے قدر دانی کا معنی کریں گے کہ بندے جو بھی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانی کریں گے، کیسے؟ بالعصابت علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیں گے، علیم بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جی
جیسے صفا اور مروہ مکہ کے دو پہاڑ ہیں، یعنی اللہ کی نشانی میں سے اللہ کی دین کی نشانی میں، اور شاید شاہی رجن بھی جمع ہے، بس جس وقت نے حج اور عمرے کا ارادہ کیا، یعنی حج اور عمرے کا لباس احرام باندھا اور ان دونوں کے اصل ارادہ اور زیارت کرنا ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ
عمرے میں تو ہے ہی یہ عمل، احرام طواف سعی۔ جی
تو صفا مروہ کے درمیان سعی کرے اس طریقے پر کہ ان کے درمیان سات چکر لگائے، اور یہ توف میں تاکہ ان کا مسئلہ قوم کیا گیا ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمان نے اس کو ناپسندیدہ سمجھا، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ان دونوں کا چکر لگایا کرتے تھے، اور ان پر دو بوجھ تھے جس کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ صحیح فرض نہیں ہے، کیونکہ گناہ کے اٹھ جانے سے
معذوروں کے لیے بیچ کے اندر ویل چیئر کا راستہ بھی ہے، ویل چیئر میں بھی صحیح ہو جاتی ہے معذور لوگوں کی۔ چلو
گناہ کے اٹھ جانے سے تفیل کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ان کے علاوہ نے فرمایا کہ رکن ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وجوب کو اپنے قول سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر صحیح کو فرض فرمایا، اس سے اس کے وجوب کو بیان کیا۔ اور
کسی زمانے میں صحیح میں بھیڑ ہوتی تھی، اب تو بھیڑ ہوتی ہی نہیں ہے، 5 فلور بن گئے اور ڈبل چوڑا بنا دیا۔ جی
اور امام بائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاوہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس سے شروع کرو جس سے اللہ نے شروع فرمایا، یعنی صفا پہاڑی سے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور جس شخص نے اختیار بھلائی کا کام اپنے اختیار سے کیا، یعنی طواف وغیرہ جو اس پر ضروری نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اس کو اجر دے کر اس کے،
یعنی ایک ہے ارکان کو انجام دینا، یہ تو نفس حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے موقوف ہے، اس کے علاوہ مزید نفل اعمال کرے۔ جی
اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اس کو اجر دے کر اس کے کام کا قدردان ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔